ان مجلس میں مساجد و مدارس کی اصلاح کا ایجنڈا ہے تو اس پوری کونسل میں مسجد کا یہ مدرسے کا سمجھنے والا نہیں ہے تو وہ کیا اصلاحات ہوں گی اور کیسے چل سکے گی اس میں؟ تو یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ انسانوں کے معاملات، انسانی معاشروں کے معاملات جب تک ان معاشروں کے قابل لائق باعتماد لوگوں کے ذریعے آپ جانیں گے نہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ حل نہیں ہو سکتے. اور انسانی معاشروں کے معاملات جو ہے، ٹھیک ہے آپ کسی سے لون لا سکتے، قرضہ لا سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو تبدیلی ہے وہ آپ باہر سے امپورٹ کر کے نہیں لا سکتے. وہ یہی کے لوگ جو ہیں، اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ جیسے ہمارا ہے کہ قائد اعظم باوجود اس کے کہ لوگوں کو ان کے اعتراض پر، لباس پر اعتراض تھا، ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے کردار میں سچائی تھی، صداقت تھی، جذبہ تھا اور وہ مسلمانوں کی حالت بدلنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دی اور ایک انقلاب برپا ہو گیا، پاکستان مرد وجود میں آ گیا. تو آج آپ بات ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، جن کے کردار کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. تو اس سے یہ تاریخی باتیں ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے. تو وال چوہدری صاحب کے حوالے سے کہ ان کی زندگی بہت سے لوگوں کے لیے، اگرچہ ہمارے اور بھی ماشاءاللہ بہت ہی قابل فخر شاندار ماڈل ہیں ہمارے سامنے، لیکن چوہدری صاحب بھی ہر پاکستانی کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، کس طرح سے زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور کس طرح سے اپنی عزت برقرار رکھنی ہے، کس طرح سے اپنی شہرت برقرار رکھنی ہے. اور دوسرے یہ جو سجاد جی میں حوالہ دے رہا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی کام بہتر ہو سکتا ہے تو آپ یہ کتنے تجربے لوگ کر لیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہی موجود ہے اور یہی سے ہم لیں گے تو وہ مسائل ہوں گے، اور اس کے لیے صحیح افراد کا انتخاب اور صحیح افراد وہ جو فیصلے بھی کرے اور بندرہ مٹی کرے. اور یہ اگر نہیں ہوگا تو آپ صدیوں تجربات کرتے چلے جائیں، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، ہم بار لگتے چلے جائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے. شکریہ.
اب آپ کے سامنے معروف صحافی رفیق غوری صاحب اظہار خیال کریں گے.
جناب صدر اور چوہدری صاحب کے بیٹے اور دیگر وارکین کو اور وہ سارے ان کے سپاہی، ان کے جوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو سلام کہتا ہوں. میرا آج تقریب کی خود خواہش تھی، لیکن اتنی دیر سے کہ جب اتنے بڑے بڑے اسکالرز اپنی بات کہہ دیں اس کے بعد بھی خواہش نہیں تھی. بہرحال شاہد رشید صاحب کا شکریہ. میں چوہدری صاحب کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرا دعوی ہی کہہ لیں کہ شاید میں چوہدری صاحب کو اخبار نویسوں میں سے سب سے زیادہ ملا ہوں، اور اس وقت ملا ہوں جب چوہدری صاحب نے مجھے 37 سے زیادہ اپنی کیسیں ریکارڈ کرائیں. ہم صبح اکٹھے بیٹھتے تھے اور رات گئے تک بیٹھے رہتے تھے. اس میں کبھی کبھی اس طرح کا وقفہ آتا تھا کہ چوہدری صاحب کا کوئی ملنے والا آ جاتا یا ساتھ کے کمرے سے ان کے والد محترم آتے اور کہتے سردار تمباکو مک گیا. تو چوہدری صاحب سارا کام ادھورا چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھتے، جسے وہ موٹر کار کرتے تھے، موٹر میں بیٹھتے اور اپنے پیار کرنے والے باپ کے لیے تمباکو لینے چلے جایا کرتے تھے، حالانکہ انہیں تمباکو نوشی سے پیار نہیں تھا، نفرت تھی. چوہدری صاحب کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں. میں مثلاً چوہدری صاحب کو زندگی میں سب سے پہلے اس وقت ملا جب چوہدری صاحب نارکاٹکس کنٹرول بورڈ میں کام کرتے تھے. میرے ایک ملنے والے نے کہا تمہاری چوہدری سردار سے کوئی واقفیت ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا یار کوئی گجر لب وہ گجر ہے تو میں اسے نوکری کرنی ہے. میں نے کہا یار میں گجر تو کسی سے واقف نہیں ہوں، لیکن تم اہل ہو تو چلے چلو. کہتا ہے میرے ساتھ چلو. ہم لارنس روڈ پر چوہدری صاحب کے دفتر میں آئے، ہم نے چیک بھیجی، چوہدری صاحب کو جا کے بتایا
کہ جناب یہ طالب علم یہ نوجوان جو ہیں یہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں کوالیفائڈ ہیں لیکن یہ گجر نہیں ہے ان کی کوئی سفارش نہیں ہے. تو سب نے ہنس کے کہا بلکہ ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں تھوڑے سے جذبات سے آنسو بھی آ گئے کہ اس کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور غریب ہے, میں اسے ملازمت دیتا ہوں. اور چو سب نے اسے ملازمت دے دی. اس کے بعد چو سب سے بہت مواقع پہ بات چیت ہوئی. صحیح بات ہے کہ میں چو سب کے پاس جانے سے پہلے پولیس کے بارے میں وہ جذبات نہیں رکھتا تھا جو آج میرے اس کے بارے میں ہیں, اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ پولیس ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے, بہت نقصان کر رہی ہے. لیکن چو سب کے پاس جانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ کسی مارک سیگل کا ہے کہ وہ پولیس کے بارے میں تو بات کرتا ہے کسی اور وردی والے کے بارے میں بات نہیں کرتا. چو سب کے پاس جانے کے بعد مجھے جنرل یحییٰ کے زندگی کے وہ پہلو ملے جو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. چو صاحب نے مجھے جنرل رانی کے حوالے سے وہ باتیں بتا دی جنہیں بیان کرنا یہاں مشکل ہے, اور چو صاحب نے یہ بتایا کہ پولیس بھی وردی میں ہے اور یہ بھی اتنی کا اہل ہے, اتنی پاکستان کے لیے کارآمد ہے جس طرح کوئی دوسرا وردی والا ہو سکتا ہے. پھر چو صاحب نے میرے سمجھ میں یہ بات بھی ڈالی کہ پچھلے 10 سال سے میری پولیس کے بندے گن لو کتنے شہید ہوئے ہیں اور فوج کا دیکھ لو ایک بھی شہادت کے لیے تیار نہیں ہے. چو صاحب نے بہت سی باتیں تھیں, بہت سی خوبیاں تھیں. میں نے چو صاحب کو زندگی میں کبھی بھی غریب ہونے پر یا غریب کہلوانے پر شرمندہ ہوتے نہیں دیکھا, وہ ہمیشہ تفاخر سے بات کرتے تھے. چو صاحب نے مراکا کے ہوٹل پر جس طرح کھانا دیا لوگوں کو, جس طرح ویٹر کے طور پر کام کیا اس پر بھی فخر تھا. جس طرح ٹوبا کے ریلوے اسٹیشن پر چو صاحب نے ریلوے اسٹیشن پر کلی کے طور پر کام کیا اس پر بھی فخر تھا. انہیں اس بات پر بھی فخر تھا کہ ان کے والد نے بہت معمولی گریڈ میں ملازمت کی لیکن اس کے حلال کمایا. چوہدری صاحب نے ہم غریبوں کے لیے یہ ہمت کی بات بتائی کہ آپ بھی ہمت کریں, آپ بھی اگر اہل ہوں گے, آپ بھی اگر مسلسل جدوجہد کریں گے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے چوہدری صاحب کو زندگی میں 2 مرتبہ روتے ہوئے دیکھا تو نہیں, البتہ سنا ضرور ہے, ورنہ چو سب کہتے لگاتے تھے. پہلی مرتبہ ان کا رونا اس وقت کا ہے جب میں ان کی یادداشت سے ریکارڈ کر رہا تھا تو چو صاحب نے ایک دن میں آیا تو کہتے ہیں یار تو آیا نہیں اسے میرے کو یاد آیا تو میں ریکارڈ کرنے لگ گیا. تو میں نے بعد میں سنا تو وہ چو صاحب نے اپنی پیار کرنے والی وفاشار بیوی کی باتیں یاد کر کے ریکارڈ کی ہوئی تھی اور ان میں انہوں نے اعتراف کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو وقت ذرا آخری دنوں میں کم دیا ہے. اس پہ چو صاحب گڑ گڑا رہے تھے, رو رہے تھے. دوسری مرتبہ رونے کا واقعہ اس وقت ہوا جب ہمارے بی بی سی کے دوست شاہد ملک صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ بتاؤ جسے میں سرحد پر لے جاؤں اور وہاں بارڈر پر ریکارڈنگ کرواؤں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو لکیر ہے اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں, یہ وہی لکیر ہے جس کو آج ہم پاٹنا چاہ رہے ہیں, جسے ہم مٹانا چاہ رہے ہیں. اس لکیر کے لیے چوہدری سردار صاحب کو شاہد ملک صاحب وہاں لے گئے اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو چوہدری صاحب وہاں بیٹھ گئے تو ایک جملہ ہی کہنے کے بعد کہ مجھے یوں لگا جیسے میں موت کی وادی میں جنت سے نکل کر جنت میں بہار میں آ گیا تھا. کہنے کے بعد چوہدری سردار گھوڑے مار مار کر رونے لگے. یہ وہ بات تھی جو چوہدری صاحب کو پاکستان سے محبت, پاکستان سے احترام میں ممیز کرتی تھی دوسروں سے. چوہدری صاحب نے کے بارے میں کیا کیا بتاؤں. چلو سب نے بہت سی باتیں مجھے بتائیں, بہت سی باتیں ریکارڈ کرائیں جو مجھ پر ان کا قرض ہے, اور میرا فرض بھی ہے کہ ان کو میں کہیں قلم بند بھی کروں, لیکن ان میں ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں کہ بیان کیا جائے گا تو بہت سے لوگوں کے گھر میں پریشانیاں ہوں گی. مسئلہ میں نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ نے نواز شریف سے اتنی محبت کیوں کی, اس کے بارے میں آپ نے کیوں اتنا کیا؟ تو چودھری صاحب نے کہا غوری چودھری ماں پیو کا احترام کرنے والا بندہ سی, نواز شریف ماں پیو کا احترام کرنے والا بندہ دیکھ کے میں ادھروں متاثر ہو گیا, اور میں سوچیا سیدھا سادہ آدمی ہے, یہ جڑے اکھر واہ جانے وہ پختہ ہو جان دے. چودھری صاحب نے نواز شریف پر جو اکھر واہے وہ اتنے پختہ ہوئے کہ آج بھی پاکستان میں نظریہ کی بات کرنے والے لوگ, نظریہ ضرورت کی بات کرنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا, آج بھی نواز شریف کو اپنا ساتھی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. اور چودھری صاحب نے بہت سی باتیں کی, میں کس کس بات کا ساتھ بھی ان میں اتنی تھی کہ سادہ کھانا کھاتے تھے, سادہ لباس تھا, اور ایک مرتبہ جب وہ او ایس ڈی تھے, یہ مجھے ویسے بعد میں پتا لگا کہ او ایس ڈی کیا ہوتا ہے, ورنہ پہلے میں سزا ہی سمجھتا تھا, لیکن چودھری صاحب نے آئی جی شیپ سے جب انہیں او ایس ڈی بنایا تھا تو وہ ایسی اسپیشل ڈیوٹی پر آئے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی, کئی لوگوں کے رخ موڑ دیے, کئی محبت کی باتیں کی, یا کئی جذبے سے رہنمائی فرماتے رہے. تو جب وہ او ایس ڈی تھے تو ایک ایس پی صاحب ان کے پاس آئے, ان کی اے سی آر کا معاملہ تھا, تو اس نے خوشامد کے انداز میں کہا چودھری صاحب نے کھانے کا بڑا اچھا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے. تو چودھری صاحب نے ہنستے ہوئے سے کہا میں نے ٹیسٹ کیا ڈیولپ کرنا تھا, میرے پاس کھانے کو اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں تھا, ویسے رزق حلال کا ٹیسٹ جو سب میں تھا اور ہم نے بھی ہونا چاہیے. میں اب زیادہ وقت نہیں لیتا, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام.
بہت شکریہ غوری صاحب. اب میں درخواست کروں گا محترمہ بیگم میمونہ شہین صاحبہ سے, جو پاکستان مسلم لیگ شعبہ خواتین پنجاب کی جنرل سیکرٹری اور وزیر اعلی پنجاب کی کوارڈینیٹر ہیں, کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب نے واپس جانا ہے, اس سفر کے بعد دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے, جو اپنے ساتھ سفر کا سامان بہتر لے جاتے ہیں ان کو وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوتی ہے اس میں ہر قسم کی آسائش ملتی ہے. میرے بھائیوں, میرے بچوں, وہاں واپس جانے کے لیے تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا, لیکن ایک دن ضرور آنے والا ہے, ہماری واپسی بھی ہے. چودھری سردار صاحب کا مجھے ملنے کا موقع میرے چھوٹے بھائی شاہد صاحب کی موجودگی میں اکثر میں ان کی باتیں سنا کرتی تھی, میں بڑی متاثر تھی ان کی باتوں سے. وہ نہ صرف آئی جی ہونے کے ناطے سے اپنے انڈر تمام ٹیم سے مخلص تھے, وہ انسان شناس, نفس شناس تھے, اپنی فیملی کے ساتھ بھی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑی پیار اور شفیق تو ہر باپ ہوتا ہے, ان میں کمال کا احساس تھا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز المستعان ہمیشہ ان کے اندر رہنے والی ٹیمیں, ان کے دوست, ان کے بچے کبھی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتے. اور اگلے جہان میں بھی وہ اپنے ساتھ اتنا کچھ لے کے گئے ہیں کہ ان کا جنازہ بتا رہا تھا، ان کا چہرہ مبارک بتا رہا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے انہیں ایک اچھی اور پیاری اولاد چھوڑی ہے، اور ان کے دوست، ان کے تمام ملنے والے اور ہم سب لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کوشش کریں کہ ہم دنیا میں بھی اپنے آپ کو بہتر رکھیں اور آخرت کے لیے بھی سفر سامان اپنے ساتھ لینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ شکریہ۔
بہت شکریہ۔ میں درخواست کر رہا ہوں محترمہ سیدہ فرح سورہ گیلانی صاحبہ سے، جو ڈپٹی سیکٹری ہیں محکمہ تعلیم حکومت پنجاب۔ ان کا اصل تعارف یہ ہے کہ یہ ممتاز ادیبہ اور شاعرہ ہیں، تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ سیدہ فرح سورہ گیلانی صاحبہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، لیکن موت کا یہ اعجاز بھی ہم نے دیکھا ہے، پھول نہیں ہے لیکن خوشبو زندہ ہے۔ آج کا یہ تعزیتی اجلاس اور اس میں چودھری صاحب کے دوستوں، ان کے چاہنے والوں کا اظہار خیال، ملک کے مختلف شہروں میں ریفرنسز، اخبارات میں شہ سرخیاں، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ جناب چودھری سردار صاحب بھی ان شخصیات میں سے ایک تھے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ محکمہ پولیس کے سربراہ کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بستی فکر و ہنر کو جس طرح اجالا، انہی کا حصہ ہے۔ اصول و ضوابط کا یہ پاسبان آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی وہ باتیں اور وہ کوششیں جو انہوں نے فروغ انسانیت کے لیے کیں، آج بھی فروغاں و تابہ ہیں اور نسل نو کے لیے، ہم سب کے لیے، ان کی اولاد کے لیے مشعل راہ۔ غالب نے کہا تھا، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ شاید یہ بھی اس لیے پیوند خاک ہو گئے کہ گلاب رتوں کو امر کر دیں۔ جناب چودھری سردار متعدد کتابوں کے خالق، شعلہ بیاں مقرر، دانشور، محقق، باعمل انسان، نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے روح رواں، انہوں نے ساری زندگی اپنی مٹی کا قرض چکاتے ہوئے گزار دی۔ میری ان سے ملاقات 2000 میں ہوئی، اس سے قبل غائبانہ تعارف اپنے بھائی کی وساطت سے تھا، جو سپرنٹنڈنٹ پولیس تھے سرگودھا میں اور اس سے پہلے جھنگ میں، کہ ان کی زبان سے میں نے ہمیشہ ان کی تعریف ہی سنی۔ پھر ان کی بھانجی جھنگ کالج میں میری کلیگ رہیں، اور مجھے خواہش تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو، اور میری اس خواہش کی تکمیل 2000 میں ہوئی۔ اس کے بعد جہاں جس کا مختلف سال منائے جاتے رہے، مسلسل ان سے رابطہ رہا۔ معزز خواتین و حضرات، آج بھی اس ہال میں ان کی آواز گونج رہی ہے، نئی نسل کی رہنمائی کرنے والی آواز، ایک محب وطن پاکستانی کی آواز، تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن کی آواز اور ہم سب ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی تکلیف کا عہد کرتے ہیں، نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رفیق صاحب، شاہد رشید صاحب، پھر ان کی باصلاحیت بیٹی ڈاکٹر انجم امجد کے ساتھ مل کر اور ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس مشن کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. چاند تھا ڈوب گیا، سورج تھا غروب ہو گیا، لیکن وقت رخصت بھی وہ انجم تابہ چھوڑ گیا جو ان کے ورثے پر امین ہے. ہم سب دعا گو ہیں کہ خدا لمجزل چوہدری سردار صاحب کو وہاں بھی اپنے سایہ عاطفت میں رکھے جہاں ہم سب نے جانا ہے. ان کی نظر چند اشعار کے سر شاخ تخیل آج بھی لوگوں فروزاں ہیں، سر شاخ تخیل آج بھی لوگوں فروزاں ہیں، کسی کی یاد سے بزم ہنر میں یہ چراغاں ہیں، اور مجھے ایک کامل یقین ہے صبحوں کا پیغام بر ہوگا میری بیتاب آنکھوں سے جو اس کا غم نمایاں ہے. مسافر تھا چلے جانا تھا اس نے اپنی منزل کو، مگر مغموم کیوں یہ سب کا سب شہر نگاراں ہے. اور اگرچہ پیکر گل تھا مگر یہ معجزہ دیکھو کہ اس کے غم میں فرخ جو بھی ہے انجم ہے گریاں ہیں. بہت شکریہ.
بہت شکریہ. اب میں پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی صاحب،
نحمد و نستغفر و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولوا للناس حسنا. صدر اکرامی قدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم. جب 19 تاریخ کے یہاں پر ایک مجلس مرحوم سردار محمد چودھری کے بارے میں منعقد ہوئی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں سب سے زیادہ دیرینہ ان کو جاننے والا ہوں، کیونکہ 3 نسلیں ان کی میرے سامنے رہی ہیں. ان کے والد محترم، والدہ، وہ خود، ان کی وائف اور بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب میری شناسائی اور بڑی رہی. لیکن آج جب دیکھا کہ بہت اور بھی لوگ ہیں جن کی ان کی پرانی شناسائی تھی. میں 1971 میں اپنا مطلب یہاں لارنس روڈ پر علاج بخش کلینک میں کھولا. اس وقت چوہدری صاحب کا دفتر بھی ساتھ ہی تھا دوسری گلی میں، اور گھر بھی ساتھ ہی تھا. بچوں کا آنا جانا، والدین کا آنا جانا، ان کے ساتھ رغبت، ان کے ساتھ شفقت، اور اس کے بعد ہمیشہ ہماری جو تعلقات جو تھے وہ بہت عمدہ محبت کے اندر، وہ میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، ہم ان کے بچوں سے پیار کرتے تھے. کہا جاتا تھا 3 keys ٹو مور ابنڈنٹ لیونگ، کیئرنگ فار ادرس، ڈیئرنگ فار ادرس، شیئرنگ فار ادرس. یہ ولیم اے ورڈ کا قول ہے، اور یہ چودھری صاحب کے اوپر صادق آتا ہے. جتنا زندگی وہ رہے، وہ ہی واز کیئرنگ اباؤٹ ادرس، شیئرنگ اباؤٹ ادرس، وہ تمام کے ساتھ زندگی انہوں نے شیئر کی. اور شیئر کی مثال اس وجہ سے کہ ٹرسٹ اسکول جو ٹی میں کہتا ہوں، ہی ہیز ٹرسٹ ہم سیلف، ہی واز ٹرو ان ایکشن، ہی واز پرٹیکولر وتھ ٹیچنگ. آئی پٹ 3 T فار ہم اینڈ 4 T از دی ٹرسٹ اسکول. ہاؤ ہی ہیز ڈیولپ، انہوں نے کیسے اپنے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کیا اور کیسے وہ ٹروتھ پہ آئے، تو میں یہ کریڈٹ جو ہے ان کے والدین کو دیتا ہوں. جینیٹیکلی ہم ڈاکٹر لوگ جینز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. چودھری صاحب کے اندر جو اوصاف ہیں وہ ان کے اندر کیسے آئے, انوائرمنٹل تو نہیں آئے, وہ جینیٹیکلی اور ماں کی گود ایسی ہے. اور اتنی نمازی پرہیزگار ماں اور والد جو تھے ان کی زبان نہایت ہی شستہ محبت والی. اور پھر جج صاحب کو خدا نے رفیق حیات اور ان کے والد ایسے شفقت والے دیے تو یہ گھر جو ہے اس گھر کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا گیا, جس بلڈ اپ کانفیڈنس سے ان کے اندر خود جو ہے وہ ٹرسٹ پیدا ہو گیا. اسی لیے انہوں نے اسکول کا نام ٹرسٹ اسکول رکھا. ٹرو وہ تھے کیونکہ زمانہ انہوں نے جس گود میں پرورش پائی اس وہاں پہ ٹروتھ ہی ٹروتھ تھی, دھوکے کی بات وہاں پہ نہیں آ سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ٹیچنگ کا ان کو اپنا نظارہ یاد تھا, ان کو بھی یاد تھا اور مجھے بھی یاد ہے. کچھ ہماری محبت کا رجحان اس لیے بھی ہے کچھ دونوں کا ماضی ایک قسم کا ہی ہے. دونوں کے والدین ایک قسم کے ہی والدین تھے, نہ وہ ان کے والد پروفیسر تھے نہ میرے والد پروفیسر تھے, نہ میری والدہ کسی یونیورسٹی کی ٹیچر تھی نہ ان کی والدہ یونیورسٹی کی ٹیچر تھی, بلکہ ایک والد تھے اور والدہ تھی. اس والد والدہ کی محبت اور آپس میں پیار نے ان کی شخصیت کو گود میں نکھارا. وہ پھر وہ سی ایس پی بنے یا آئی جی بنے جو مرضی بنے, وہ نکھار جو ہے اپنے اوریجن میں ہے, جینیٹیکلی اس اوریجن کے اندر انہوں نے نکھار حاصل کیا. پھر کہتے ہیں کہ میری جب شادی ہوئی, میری پہلی یاد لی ڈاکٹر ہے, کیونکہ میری خیر تھی کہ میں نے شادی لی ڈاکٹر سے کرنی ہے. میری ماں نے, جو میری ماں یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی, میں نے کہا پتر گل سن, تیرا بیاہ ہو گیا, تیری بیوی اچھی ہے. پتر نے بیوی کون ہوندی, میں نے ماں نے کہا کہ بیوی ہوندی ہے ایڈوائزر ہوندی ہے وزیر ہوندی ہے. میں خوش ہو گیا کہ بیوی وزیر ہے تو خاوند بادشاہ ہوتا ہے, میں پھر خوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میری بیوی نے پوچھا کہ وزیر کیا کام ہوتا ہے, میں سمجھ نہیں آئی وزیر کا کام کیا. انہوں نے کہا وزیر کا کام مشورہ دینا ہوتا ہے, جو مشورہ دیتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے, جو مشورہ لیتا ہے وہ کم عقل مند ہوتا ہے. تو چوہدری صاحب کی ہاں بیوی بھی اس طرح کی تھی کہ ان کا مشورہ ان کی جو پبلک جیسے میں اس بہت سے فیکٹرز مل کے ان کی شخصیت بنتی ہے. ویسی شخصیت تھوڑی بن جاتی ہے, بازار سے کوئی بکتی تو نہیں ہے. اس شخصیت کو بنانے کا وہ جو ماں باپ کے امبریانک لائف کے اندر جو چینجز آتی ہیں اور ماں باپ کا بعد محبت اور پیار ہوتا ہے, اس سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس بچے کی شخصیت بنتی جاتی ہے. یہ ایک میسج ہے کہ ہم تو اس صاحب کی شخصیت کو کیسے نکل کہا جی وہ امیر ہوتے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ غروا کی حالت کو دیکھیں, حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی, 4 بہنیں تھی. قید تھا اس زمانے کا, قید اس قدر تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو اولادوں کو بیچتے تھے. وہ معصوم بچی غربت کی حالت میں کس حالت میں پلی اور دنیا میں اس کا نام ہوا. امیروں کا نام کبھی نہیں ہوتا. جنہوں نے زندگی, حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زندگی, بغدادی نے زندگی کس طرح پائی, حضرت اولیاء نے کس طرح پائی, تمام کے تمام جتنے لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے گھرانے سے بڑے نہیں ہوتے, بڑی سوچ سے بڑے ہوتے ہیں. اور میں نے اپنے انگریزی کے شعر میں لکھتا ہوں, ویلتھ اینڈ ڈیزگنیشنز آر جسٹ لائک ودن لیوز آف دا ٹری, دے فال انڈر فیٹ آف اے مین آر ٹیکن ٹو دا پلیس آف انفینٹی, بٹ دی کریکٹر اینڈ دا ویلوز ریمین فار ایور. تو سردار محمد میں جو کریکٹر تھا, کریکٹر بلڈنگ یہ تھا کہ میں بات یہاں پہلے بات ہے کہ سچ کہنے کی, میں فروز والا میں تھا اور فروز والا کا پولیس والے جانتے ہیں کیسا تھانہ ہے. تھانہ فروز والا میرا گھر تھا, میں وہاں سوشل ورکر سلاب کے دنوں میں 73-75 کی ہم نے ابھی بھی بچے ہمارے سلاب ورکر ہیں. تو میری عادت ہے جب شہر آتا ہوں, ہم لاہور کو شہر کہتے ہیں, کریکٹر کو کھڑا ہوتا ہے کوئی مسافت میں سے گاڑی میں اٹھا لے تو صاحب بھیا جو بیٹھ جا. ایک ایس آئی کھڑا ہوا تھا, نیا نیا لڑکا تھا, راجا مسکے تھے اس پیار سے. میں نے راجا بیٹھ جا, کیا حال تیرا, ٹھیک ٹھاک. میں گل سنا کوئی کہ تم محسوس کیا, وہ گریجویٹ تھا, تو اس نے وہ تو صاحب سچی گل دسا, وہ سچی گل دس دے. اس نے کہا کہ جی میں بڑی خوشی سے داخل ہوا پولیس میں اور ورزش ادھی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ پاسنگ آؤٹ ہو گئی, ٹریننگ اس طرح نے کی ہے, ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد مجھے پیغام آیا کہ ایس پی صاحب اسلام کر لیں. تو میں نے پیٹیشن ہی ٹھیک کر کے اپنے جوتے پالش کر کے جو آ کے پوری طرح سلوٹ جا کے مارا, اور ایس پی نے پنجابی میں اپنے الفاظ میں کہا کہ ساتھ جو والدہ تھا اسلام کرنا نہیں آیا. انہیں بڑا رویا کہ پوچھا اس نے کہا جا گیا والدہ تمہیں بتا دے گا طریقہ اسلام کرنا کیا ہوتا ہے, وہ ڈالی شالی ہوتی ہے, اس سے کبھی اتفاق کم ہے, پھر ڈالی کرنے کا طریقہ بھی دکھایا. کہ میں نے چوری صاحب سے بات کی, چوری صاحب آئے آتے جاتے ہم رہتے تھے, یہ میں نے سنا اپنی ڈالی کا کیا حال ہے. تو اس کے بعد چوری صاحب نے کوئی ڈالی کا نہ دینے کا بندوبست کیا ہے. تو چوری صاحب کے اندر جو ہے کہ ایک اور کہاوت ہے, ڈونٹ جج اے مین بائی ہز اوپینینس بٹ بائی وٹ ہز اوپینینس ہیو میڈ ہم. اب چوری صاحب کی اپنی رائے اپنی جگہ پر ہے, ہمارا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا تھا, دوستی یہاں پہ ہوتی ہے, دوستی کے اوپر تو اختلاف ہے. ہم شیر شاعری پچھلے دنوں میں خوب شیر شاعری کرتے تھے, جب ہم روز ہم بھی آنا انہوں نے بھی یہیں آنا اس جگہ میں, اور اس وہاں سے پھر ان کی گفتار اور ان کی نظریات سے شنائی ہوتی تھی. وہ قدرتی طور پر میرے ان کی ساری مخالفت جو تھی, میرے گاؤں کا جو صدر ہو گیا تھا بے گناہ قسم کا جنرل محمد ایوب خان, اور اس سے لے کر آج تک ہر مارشل ایڈمنسٹریٹر کے وہ حق میں نہیں ہو سکتے تھے. کس طرح وہ کہتے تھے کہ یہ ملک پاکستان قائد اعظم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے اور لوگوں کا حق ہے کس پہ حکومت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ عہدہ نہ ہونے کے بعد لوگ انہیں یاد کرتے ہیں, نہ ہونے کے باوجود یاد کرتے ہیں. ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان اچھے ماں باپ میسر آئے, رفیقہ یاد اچھی میسر آئی, بچے اچھے میسر آئے, اور ساتھ بھی اگر گھر میں جائیں تو کوئی کٹر و خر کوئی ایسی بات نظر ہمیں نہیں کبھی نظر آئی کہ یہ بندہ سی ایس پی ہوا ہے یا یہ پولیس ہوا ہے, اس کے گھر کے اندر کوئی کانچ مانچ کے جو آج کل رکھے ہیں, میں نام نہیں آتا ان کو, کرسٹل کرسٹل رکھے ہوئے, وہ کوئی کرسٹل کرسٹل نہیں دیکھے میں نے, نہ کوئی خاص قسم کی کراکری دیکھی ہے, نہ کوئی خاص قسم سوفہ دیکھا ہے. جو ریزنیبل ہے وہ شریف آدمی کے گھر میں جو ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج عقیدت پیش ہم کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ ہمارے دوست تھے, اچھے دوست تھے, اچھے شہری تھے, اچھے پاکستانی تھے. اللہ ان کو خدی کرمت کرے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق خدا ان کو عطا کرے.
چوئسا مرحوم کے درینہ دوست جناب اسلم سخیرا اظہار خیال فرمائیں گے. جناب صدر جسٹس محبوب صاحب, ڈاکٹر رفیق صاحب, چودھری ارشد صاحب, خواتین و حضرات, یہ ریفرنس ایک ایسی چیز ہے کہ ہونی بھی ضرور چاہیے, لیکن جس شخص کو کسی شخص کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے وہ ریفرنس میں اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ اس کا خیالات کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو چوہری صاحب کو ریفرنس کے نام سے منسوب کر کے, ریفرنس تو وہ ہوتی ہے جو چیز گزر چکی ہوتی ہے اس کو ریفرنس کہتے ہیں, ریفرنس کے طور پہ نام استعمال ہوتا ہے. لیکن جو شخصیت جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ان کو کم از کم ان کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی تک ان کو زندہ ضرور رکھیں گے. انسان کو یاد کیا جاتا ہے اس کے اصولوں سے.
چودھری صاحب کے ساتھ میرے ہمسایہ گیری کے علاوہ سروس میں بھی بہت جگہوں پہ ہم اکٹھے رہے ہیں. میں ایج میں ان سے تھوڑا سا سینئر تھا اور سروس بھی میں نے ان سے تھوڑی سی پہلے شروع کی تھی. جب وہ سروس میں آئے اس وقت میرا زوال تھا اور ان کی ابتدا تھی, لیکن اتفاق ایسے رہا کہ کہیں بھی ہم اکٹھے ایک پوزیشن میں نہیں ہوئے, ماں سوائے مارشل لا کے زمانے میں. تو پہلی ان کے سروس سے جو انٹریکشن ان کے ساتھ ہوئی وہ ایس پی جنرل ٹیکا خان کے ساتھ یا صاحب کے زمانے میں تھے اور میں ڈپٹی سیکرٹری مارشل لا تھا. ان کا تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسے وہاں ایس پی لگے, لیکن میرے خلاف سول سروس آف پاکستان کے سب آفیسرز تھے, کیونکہ میں پروینشل سروس کا تھا, میں نے ریزولوشن پاس بہت کیے تھے, اس لیے وہ سب میرے خلاف تھے. تو مجھ سے پہلے جو ڈپٹی سیکرٹری تھا وہ ڈسمس ہو گیا تھا, تو ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے بھی وہاں بھیج دیں, میں بھی ڈسمس ہو جاؤں گا اور ایزی وے آف گیٹنگ ریڈ آف اے مین. لیکن جب وہاں گئے تو میں صبح دو نفل پڑھ کے جاتا تھا کہ خدایا یہ آج رحم کرنا, کوئی کسی گرفت میں نہ پہنچا دینا. اس کے بعد میں کام شروع کرتا تھا اور اکیلا کمرے میں ڈر کے فوجیوں سے میں بیٹھا رہتا تھا. تو چوہری صاحب کا کمرہ مجھ سے کافی دور تھا, دو تین ہی سویلین تھے, ایک چوہری صاحب تھے, ایک سیکرٹری تھا اور ایک میں تھا, تین آدمی تھے سویلین, باقی سب فوجی تھے. تو ایک دن چوہری صاحب سے ملاقات ہوئی, دوسرے دن جنرل ٹیکا خان نے بلا لیا, تو میں گھبرا گیا کہ اب یہ تیسرے دن جنرل ٹیکا خان بلایا ہے تو خیریت ہوگی ہوگی. تو جب وہاں گیا تو وہاں چوہری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیکا خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو یہ چودھری صاحب چونکہ سی آئی ڈی میں بھی رہے ہیں, پولیس کے ہیں, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو لسٹیں ہیں نا ایم پی اے ایم این اے اس وقت جو بن رہے تھے, الیکشن لڑ رہے تھے اس زمانے میں 71 میں, تو ان کی لسٹیں ہیں, ان کو ذرا یہ دیکھیں کن میں سے کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا. اور یہ چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں پولیس افسر تو ہوں لیکن یہ پولیٹکس فیملی پولیٹیکل فیملی کے ہیں, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, تو آپ دونوں مل کے ذرا اس کی وہ کر دیں. وہ زمانہ بھی بڑا عجیب تھا کہ پیپل پارٹی نے آنا تھا, پیپل پارٹی کا دور تھا, سی اے یہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھی, پروپیگنڈا انتہا کا تھا, روٹی کپڑا مکان عروج پہ تھا, تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. لیکن میرا مائنڈ جو تھا وہ کنونشنل تھا, تو میں نے وہ ایک میرا رشتے دار ہی تھا اور عارف والے سے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہا تھا, تو چوہی صاحب کہنے لگے کہ کبھی یہاں کون ہوگا, رانا خدا آزاد ہے فلاں ہے یہ ہے. میں نے کہا یہ سکھیرا ہے, لیکن میں سکھیرا ہو کے اسے جانتا نہیں ہوں کہ یہ کون ہے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس کو میں نہیں جانتا دنیا کیسے جانتی ہوگی جو میری فیملی کا ہے. لیکن وہ پیپل پارٹی کا وہ دور تھا, اس میں تو سارے ہی الٹ چیزیں ہوئی, تو چوہی صاحب کی 100% نہیں تو 90% جو پریڈکشن تھی ٹھیک تھی, اور میری 100% پریڈکشن جو تھی کہ یہ ہوگا وہ غلط ثابت ہوئی, اس لیے کہ میں کنونشنل تھا, وہ آگے تو زیادہ مجھ سے سوچتے تھے. تو یہ ان کا تھا تھنکنگ کا, آگے کو دیکھنے کا فرق جو مجھ میں اور ان میں تھا. تو آئی واز ویری مچ امپریسڈ کہ یار یہ آدمی بڑا عقل مند ہے. دس واز دی فرسٹ ٹائم وین آئی واز امپریسڈ بائی ہز انٹیلیجنس اینڈ ہز ریڈنگ آف دی فیوچر. ان کی اگر زندگی کو میرے خیال میں آپ کوئی کہے کہ کسی ایک لفظ میں ان کو آپ ڈسکرائب کریں تو میں ان کے لیے صرف ایک لفظ کہا جائے کہنے کو تو میں کہوں گا کہ وہ ایک منفرد شخصیت تھے. نہ ایسا آدمی میں نے آج تک دیکھا ہے نہ ہوگا نہ ہے. ہر آدمی کو ایک کمپلیکس ہوتا ہے, ایک جو بچپن میں زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے اگر ان کے بچپن کے حالات اتنے اچھے نہ ہوں جتنے بعد میں زندگی میں آئے ہوں تو آدمی ان حالات کو چھپاتا ہے. لیکن چوہدری صاحب وہ شخصیت تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کا ان پہ زیادہ اثر تھا. اگر آپ ان کی کتاب الٹیمیٹ کرائم دیکھیں تو اس میں پہلی بات جو کہی ہے انہوں نے کہ وہ ہندوؤں کا کٹوئے میں, ان کا شہادپور میں گاؤں تھا تو وہاں ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا اسکولوں میں مقابلہ ہوتا تھا. تو جب وہ فیصل آباد میں پرائمری اسکول میں فرسٹ آئے تو ان کے باپ نے ان ہندوؤں کو جو وہاں تھے خط سے انفارم کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فرسٹ آیا ہے. تو وہ باپ کو بھی ایک شوق تھا کہ وہ ہندوؤں سے جو کمپٹیشن رکھا تھا وہی کمپٹیشن یہاں گو, وہاں ہندو تو نہیں تھے لیکن انہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہاں جہاں ہیں مقابلہ کر کے ہم ضلع میں فرسٹ آئے ہیں. اس کے بعد آپ ان کی زندگی دیکھیں تو میاں شفیع مرحوم ایس ڈی ایم تھے, جو ان کی الٹیمیٹ کرائم کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ایس ڈی ایم تھے اور ان کے والد صاحب ریفیوجی ہونے کی وجہ سے خوددار تھے, ملازمت کی کسی سے بھیک نہیں مانگی. تو وہ ان کے سرونگ کوارٹرز میں وہ رہتے تھے, وہ ایس ڈی ایم تھے. بچپن میں اپنی بیوی اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جیسے بچے کھیلتے ہیں وہاں, بچوں میں تو میری غریبی کا نہیں ہوتا سوال, تو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس کے بعد جب پی ایس پی بنے تو پی ایس پی کے وقت, اس وقت جب وہ پی ایس پی بنے تھے, یہ ہمارے ابھی ایک اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پی ایس پی سن نے, وہ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ اس وقت پی ایس پی کی اور سی ایس پی کی بڑی مارکیٹ ہوتی تھی. امیر سے امیر آدمی جو ہے اس کی لڑکی کا رشتہ مل سکتا تھا. ہر امیر سے امیر, ہر پولیٹیشین, ہر سیاستدان, ہر انڈسٹریلسٹ, ہر زمیندار کی خواہش ہوتی تھی نمبر ون سی ایس پی داماد ملے, اور سی ایس پی نہیں تو پی ایس پی ملے. پی سی ایس ہوتا تھا, پھر اس کے بعد آتی تھی باری یہ فوجیوں فوجیوں کی. لیکن یہ میں اس وقت ہمارے زمانے میں یہ تھا. اور چوہدری صاحب کا جب پی ایس پی بنے تھے اس وقت بڑی پی ایس پی کی عزت ہوتی تھی. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ میاں صاحب کا انفارچونیٹلی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ وہ پریشان ہے, تو بچپن انہوں نے میاں صاحب کی شفقت میں گزارا تھا, میاں صاحب نے انہیں انکریج کیا تھا تعلیم کے لیے. اور ان کی بیٹی جب بیوہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی امیر عورت کی ضرورت نہیں, مجھے کسی جہیز کی ضرورت نہیں, میں اس عورت سے شادی کروں گا. انہوں نے اپنا وہ جو ایک گائیڈنس تھی میاں صاحب کی, اس کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے پیسے کو نہیں دیکھا, انہوں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا, کوئی جہیز کو نہیں دیکھا, انہوں نے بیوی سلیکٹ کی جو انسانیت کے لحاظ سے بیسٹ تھی. تو یہ بھی فیصلہ ان کا جو تھا وہ منفرد تھا. جہاں تک ڈیوٹی کا تعلق ہے میں ان کا نیبر ہوں, مجھے یاد ہے کہ ان کی جو وائف کی ڈیتھ ہوئی تو بیگم شریف ان کے مکان کے ساتھ رہتی ہیں, تو وہ بیگم شریف نے میری وائف کو ٹیلی فون کیا کہ اس طرح چوہدری صاحب کی بیگم رحمت فرما گئی ہیں اور چوہدری صاحب کا ٹیلی فون نہیں مل رہا, وہ مصروف ہیں ٹیلی فون نہیں مل رہا اور آپ انہیں ذرا اطلاع کر دیں. تو وہ چوہدری صاحب کو اطلاع بھی میری وائف نے ٹیلی فون کر کے کی ان کی, اور چوہدری صاحب جب آئے اس وقت وہ آئی جی تھے اور اتنے مصروف تھے کہ بیوی کی بیماری, حالانکہ شادی ان کی مرضی کے مطابق ہوئی تھی, اختلاف بھی نہیں تھے, محبت بھی تھی آپس میں, لیکن جو نیچر آف ڈیوٹی تھی وہ آئی جی کی تھی, تو بیوی کو علاج کی طرف توجہ نہیں دی, اپنے ڈیوٹی کی طرف 24 آورز لگے ہوتے تھے, اور جہاں ڈیوٹی کا تعلق تھا وہاں ڈیوٹی تھی, جہاں کار کا تعلق تھا وہاں کار تھا. تو یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں میں نے لفظ استعمال کیا منفرد کا, تو بچپن میں جو انہوں نے کیا وہ بھی منفرد ان کی حیثیت تھی, کہ لوگوں کو لیٹر لکھا باپ نے کہ دیکھو میرا بیٹا فرسٹ آیا ہے ضلع میں, شادی کی تو وہ بھی ایک منفرد طریقے سے کی, جب ڈیوٹی پر کام آیا تو وہی بیوی جس کو اپنی چاہت کے ساتھ شادی کی وہ اس کا بھی پرواہ نہیں کی, اپنی جو سرکاری ڈیوٹی تھی وہ دیتے رہے اور اس کا بھی اتنا وہ نہیں کیا. یہ بھی ساری چیزیں ایک ڈفرینٹ ہے جو کہ عام آدمی کے بیہیویئر ہے اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. پھر دوسری جو میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی, میں ان سے پوچھا بھی کرتا تھا کہ چوہری صاحب ایک آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک چلتا ہے, آپ کا آخری پیریڈ چھوڑ کے شروع میں اگر آپ کی دیکھیے خاص طور پہ الٹیمیٹ کرائم آپ پڑھے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایوب خان کے وقت بھی بڑی اہم پوسٹ پہ تھے, اور جب یحیی خان کا ٹائم آیا تو اس وقت بھی وہ ایس ایس پی بھی تھے, اور جب پٹو کا ٹائم آیا تو پٹو کے بھی بالکل صاحب تھے, اور یحیی خان انڈر اریسٹ تھا اور اس کے بھی وہی نگہبان تھے, اور یحیی خان کو جو غلط فہمی تھی کہ لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں, تو بڑی سمپل سا انہوں نے ایکسپیرینس دلوایا کہ کار میں لے جا رہے تھے, گاڑی آ رہی تھی, فاٹک بند تھا, جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ یحیی خان ہے تو انہوں نے اس پہ روڑے مارنے شروع کر دیے, تو پھر انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا یہ آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں, کیونکہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ مجھے پنڈی میں رکھا جائے, سالہ میں نہ رکھا جائے, اور چوہدری صاحب روز انہیں کہتے تھے کہ آپ کو لوگ گولی مار دیں گے, آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو سالہ رکھا جا رہا ہے, ورنہ پنڈی. تو وہ جو ڈیمونسٹریشن انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹ طریقے سے دلوائی, تو انہیں یہی ہاں وہ پتہ چل گیا کہ اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, لوگ ان کے خلاف ہیں. تو سروس میں جب میرے ساتھ تھے تو وہ ایور ایس پی جنرل ٹیکا خان کے, اور ٹیکا خان صاحب کے جتنے بھی فرسٹ پاکستان تھا اس وقت, سارے پولیس پوری کو ڈیل کرنے کے لیے وہی ان کی انسپیکشن دیتے تھے, وہی ان کے کرتے تھے, ہی واز اے ویری امپورٹنٹ مین. اور جب ایوب خان کا زمانہ تھا اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک تھے, جب یحیی کا زمانہ تھا پٹے کے زمانے میں ایس ایس پی لاہور تھے, اور جب یہ 1300 آفیسر نکلے ہیں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم جہاز میں جا رہے تھے, ساری لسٹیں میرے پاس تھی. تو یہ میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار ہم تو ایک حکومت کے ساتھ ٹھیک چلے, دوسری حکومت نے آگے سر نیچے اور پاؤں اوپر کر دیے, تو آپ کیسے کرتے تھے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی ایک اصول کا آدمی ہو, اصول کے ساتھ چلے, بندے کے ساتھ نہ چلے, تو کوئی بھی دور آئے اس دور میں اس کو فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے میں سے کہ انہیں پوچھتا اکثر زندگی میں پوچھا کرتا تھا کہ چوہی صاحب تھی بڑے سخت مارشاء اللہ کے خلاف ہو, فوج دے تھی کہ کوئی اپنی ہے رول کروں گا, حکومت کروں گا, لیکن ویسے آپ یحیی خان کے ساتھ بھی رہے ہیں, اس کے ہر دور میں ماشاء اللہ کے آپ بڑے قریبی گورنمنٹ فنکشنری رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہ میں اس وقت بھی انہوں نے یہی کہتا تھا کہ یہ غلط, پھر مجھے ان کے ساتھ بہت کلوزلی پولیٹیکل کام کرنے کا لاسٹ سٹیجز پہ کا ٹائم ملا ہے. یہ ایڈیشنل آئی جی سی آئی ڈی تھے نواز شریف صاحب, اس وقت چیف منسٹر تھے, حاجی اکرم صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے, تو یہ نواز شریف صاحب کے متعلق پہلے ہی بہت کچھ کہا گیا ہے. تو چوہدری صاحب کو میں نے پہلی ملاقات نواز شریف صاحب کا, میں نے کہا یار یہ بڑا سمپل سا آدمی ہے. تو نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دور میں چوہدری سردار محمد اور حاجی اکرم ان دونوں نے چلایا تھا, لیکن کبھی انہوں نے یہ محسوس نہیں ہوا. خاص میں کمشنر تھا اس وقت, اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی جو بات کہنی ہوتی تھی چوہدری صاحب کو کہتا تھا یا حاجی اکرم کو, اور انہیں کے تھرو جواب مل جاتا تھا. تو لیکن عام آدمی کو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہو از ایکچولی دی پیوٹ گراؤنڈ وچ ایوری تھنگ مووز. تو یہ بھی ان کی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑائی ہے کہ ساری گورنمنٹ رن کر رہے تھے لیکن یہ پوز نہیں کر رہے تھے, کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ چلاتا ہوں یا وہ کرتا ہوں. بعد میں جیسے یہاں بہت سے لوگ حضرات نے کہا کہ یہاں فاؤنڈیشن میں, مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ فاؤنڈیشن میں چلے, وہاں بڑی ضرورت ہے, بڑا یہاں یہ ہم نے نئی نسل کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ کریں. تو میں بھی وہاں سے ایسوسیٹڈ جو ہوا ان کی وجہ سے ہی ہوا. دوسرا آپ نے جو ان کو زندگی میں محرومی ملی اور اس کو انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ کامیابی میں تبدیل کیا, اور وہ محروم طبقہ جو انہوں نے خود اپنے آپ میں محسوس کیا, اس محروم طبقے کے لیے ساری زندگی وہ لڑتے رہے. ان کو اگر یوسف نہ ملتا تو وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں نہ آتے, اگر گورنمنٹ کالج لاہور میں نہ آتے تو وہ پی ایس پی نہ ہوتے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ جو ٹرسٹ سکول بنایا ہے وہ غریب لوگوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے, لیکن جو لائق ہوں ان کے لیے ہے. اور وہ ٹرسٹ سکول جو ہے ہر ایک کو وہاں لے کے جاتے ہیں, مجھے بھی لے کے گئے, اور چیف منسٹر جو واقف ہے اس کو بھی, جو پرائم منسٹر ہے اس کو بھی. اور وہ جو انہیں خود محسوس کرتے تھے کہ غریب آدمی کو محرومی آتی ہے, اس محرومی کو دور کرنے کے لیے غریبوں کے لیے انہوں نے وہ ٹرسٹ سکول بنائے. اور وہ جو ٹرسٹ سکول ہے وہ ایک قسم کا خدا نے جو انہیں ایک موقع دیا یا اتنی پوزیشن سے زمین سے آسمان پر لے گئے, تو وہ زمین سے اپنے طبقے کے لوگوں کو اٹھا کے اپنی طرح آسمان پہ جانے کے موقع پیش کرنے کے لیے انہوں نے زندگی میں بہت کام کیا. انہیں پاکستان سے بے حد محبت تھی, قائد اعظم کے وہ شہدائی تھے, فاطمہ جناح کی بڑے قدردان تھے, باوجود گورنمنٹ کی ان سب چیزوں کے جمہوریت کے دل دادا تھے, اور ایک درویش منش انسان تھے. اور نارمل انسان جو ہوتا ہے اس میں یہ صفتیں نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے, لیکن انہوں نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی بجائے اجاگر کر کے جو اس محرومی میں آتا ہے طبقہ, اس کو بھی بچانے کے لیے ساری زندگی صرف کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کی ایک بہت بڑی بات ہے جو انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی. اور وہ جو لوگ اب پڑھ کے جا کے انہیں کی پوزیشنوں پہ آئیں گے, اگر ان میں خون ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کا نام جو ہے ہمیشہ زندہ رکھیں گے. پہلی تو میرے خیال میں اگر آپ ایک مہینہ بھی کہیں تو میں ان کی ہسٹری کر سکتا ہوں, میرا اتنا قرب ہے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان اخبار کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی میں مہربانی سمجھتا ہوں کہ آپ نے چودھری صاحب کی عقیدت میں یہاں تشریف لائے اور ایک عظیم انسان کی عزت کو دوبالا کرنے سے آپ کو بھی خدا جزاد. شکریہ.
یہ نشست آخری مرحلے میں ہے. ہمارے سابق وفاقی وزیر اور تحریک پاکستان کے کارکن, جنہیں گزشتہ 40 برس سے جن کو رفاقت حاصل ہے رہی ہے چوہدری سردار محمد صاحب مرحوم کی, محمد ارشد چوہدری صاحب, اب وہ اظہار خیال کریں گے. اب خاص طور پر اسلام آباد سے اس ریفرنس کے لیے تشریف لائے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزر صاحبتی ناظرات، میرے لیے آج کا اجلاس انتہائی ذہنی طور پر تکلیف دہ ہے کہ میں ان کی یاد منانے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے اس اجتماع میں شریک ہوں. سردار محمد میرا دوست تھا، میرا چھوٹا بھائی تھا، میری اس کے ساتھ 40 سال کی رفاقت، زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ ہم نے اکٹھے دیکھے. میں جب جس دن ان کا انتقال ہوا میں اسلام آباد میں تھا، مجھے صبح 4 بجے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اسی دن میری بیوی کی ہمشیرہ جن کا انتقال لندن میں ہوا تھا، ان کی میت بھی 8:30 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنا تھی. اب میں بڑی مشکل میں تھا کہ میں چودھری سردار محمد کے جنازے میں کیسے شرکت کروں. ان کی فوتگی سے کچھ دن پہلے میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی. ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، بلکہ اچھی کیا نہیں ہے، ان کی صحت بہت خراب ہے. اس کا اندازہ مجھے ان کی آواز سے ہو رہا تھا کہ یہ حالات خراب ہیں. یادیں ان کی ان سے اتنی وابستہ ہیں کہ ایک نشست میں میں تو ان کا احاطہ کر نہیں سکتا. اس شخص کی ساری زندگی جید مسلسل سے عبارت تھی. ساری زندگی اس نے محنت کی، ایمانداری سے ملازمت کی. میں کیونکہ ان کا بہت قریبی ساتھی رہا ہوں، مجھے ذاتی طور پر علم ہے زندگی میں بے بہا موقع ایسے آئے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. تو انہوں نے ہمیشہ دل کا ساتھ دیا. اس شخص نے ساری زندگی شکم کا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ اگر ان کا ماضی دیکھا جائے، ان کی جید مسلسل کی داستان سامنے رکھی جائے، تو شکم ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کبھی ساری زندگی دھیان نہیں دیا. سادگی میں زندگی گزاری، ایمانداری سے زندگی گزاری، اور دوسروں کے لیے مثالیں قائم کرتے ان کی ساری زندگی گزری. ڈاکٹر رفیق صاحب نے شروع میں فرمایا کہ وہ ذہنی طور پر ان کی ایک سوچ کا اپنا انداز تھا، اپنے فکر کا اپنا انداز تھا، جو وہ فیصلہ کر لیتے تھے پر اس پر وہ اپنے ویوز جو ہیں ان کے وہ ڈائی ہارڈ ویوز کہ فوج کے بھی بڑے خلاف تھے. میں اس میں سے تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. وہ فوج کے خلاف نہیں تھے، وہ فوجی اعلی فوجی قیادت کی سیاست میں ملوث ہونے کے خلاف تھے. فوج کے کبھی خلاف نہیں تھے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسی ساری زندگی کیونکہ جدوجہد میں گزری، کبھی پی این اے تھی، کبھی ایم آر ڈی تھی، کبھی کوئی اسٹرگل تھی، کبھی ایوب خان کے خلاف، کبھی یحیٰ خان کے خلاف، کبھی بھٹو صاحب کے خلاف. تو ایک مرتبہ میاں منظر بشیر مرحوم کے توسط سے ایک فوجی کا خط ہمارے پاس پہنچا جو اس وقت کی حکومت کے جو فوجی حکومت تھی سخت خلاف تھا, اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے. تو یہ ایک ایسی حرکت تھی جیسی ابھی حال ہی میں مختوم جاوید ہاشمی سے سرزد ہوئی اور پھر ان پر مقدمہ چلا, وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو میرے پاس وہ بنڈل تھا اس خط کی فوٹو کاپیز کا, یہ سائیکل سٹائل کاپیز تھی. تو میں چودھری صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو بڑا امپارٹنٹ ہے اور یہ اس کی تشہیر کی جانی مقصود ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل فکر نہ کرو, یہ سارا بنڈل میرے پاس چھوڑو اور میں اس کا بندوبست کرتا ہوں, میرے تعلقات ایسے ہیں کہ یہ فوراً ساری فوج میں پھیل جائے گا. تو میں نے ان کے پاس چھوڑ دیا. وہ بنڈل اسی طرح سے 3 مہینے کے بعد میں نے ان کے ڈرائنگ روم میں ایک چھوٹے سے میز کے نیچے سے میں نے اسی طرح سے پڑا ہوا پایا. میں نے کہا بندہ خدا تم نے یہ اتنا امپارٹنٹ, اس وقت کے حساب سے امپارٹنٹ تھا, تو انہیں مجھ سے لے لیا اور پھر یہ تم نے اس کو جس مقصد کے لیے تھا وہ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ میں اصولی طور پر اس کو غلط سمجھتا تھا, میں نے اس لیے روک لیا, اس لیے نہیں کہ میں جو جرنیل حکومت کر رہے ہیں میں ان کے حق میں تھا, اس لیے میں نے روک لیا کہ ایک منظم ادارے میں اس سے انتشار پھیلنے کا اندیشہ تھا, اس لیے میں نے اس کو. تو وہ میں یہ تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ فوج کے خلاف نہیں, فوجی جرنیلوں کے سیاست میں ملوث ہونے کے خلاف تھے. یہ ٹھیک ہے ان کے اپنے ویوز ہوتے تھے, ذہنی طور پر ان کو سیاست کا شوق تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ اپنے فیصلے پر قائم بھی رہتے تھے. مثلا بھٹو صاحب کے سخت مخالف تھے, لیکن جب بھٹو صاحب پھانسی کے تختے کی طرف بڑھ رہے تھے, میں اس وقت ضیاء الحق کی کیبنٹ میں منسٹر تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, تو ان کا مجھے ٹیلی فون آیا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی لاہور آنے کا پروگرام ہے. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا کہ یہ لاہور آنے کا پروگرام جو پوچھ رہے ہیں تو کوئی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں میں کل لاہور آ رہا ہوں. اگلے دن میں لاہور آیا, میں سیدھا ان کے دفتر بھی وہی تھا, گھر بھی وہی تھا, میسن روڈ پہ لارنس روڈ پہ رہتے تھے. میں ان کے پاس گیا تو ان کے پاس بیگم بھٹو کے وکیل ان کے دوست بھی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھٹو صاحب سے میں نے ملاقات کی ہے, بیگم بھٹو کا پیغام تھا کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ ساری دنیا نے میری رہائی کے لیے حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے, ایک سعودی حکمرانوں نے نہیں کی. تو جو سعودی سفیر ہیں اس وقت پاکستان میں, وہ کیونکہ ارشد چودھری صاحب کا ذاتی دوست ہے, تو ارشد چودھری صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ سعودی سفیر کے ذریعے حکومت سعودی عرب سے رابطہ کر کے میرے لیے وہ کچھ کریں. دوسرا اس پیغام کا حصہ یہ تھا کہ اس معاملے میں نوابزہ نصر اللہ خان بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں, وہ اگر ذاتی ریکویسٹ کریں پریزیڈنٹ سے ضیاء الحق سے تو وہ شاید ان کو نہیں ٹالے گا. اب میں ضیاء الحق کی وزارت میں وزیر بھی تھا گورنمنٹ میں, میں چودھری سردار محمد کے گھر سے ہی باہر نکلتے میں سیدھا خانگڑھ روانہ ہو گیا کیونکہ نوابزادہ صاحب ان دنوں خانگڑھ میں تھے. وہاں میں نے نوابزادہ صاحب کو بتایا کہ یہ سلسلہ. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ خود چودھری سردار محمد بھٹو کے خلاف تھے, پی این اے کے ساتھ تھے, پی این اے کے حق میں تھے, اس وقت سرکاری ملازم بھی تھے. نوازہ صاحب سے میں نے ذکر کیا, نوازہ صاحب نے کہا کہ میں اسی وقت ابھی تمہارے ساتھ واپس چلتا ہوں. تو میرے ساتھ لاہور آ گئے, لاہور سے ہم دونوں اسلام آباد گئے. اسلام آباد جا کے انہوں نے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور اسے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ یہ اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے کوئی تو آپ یہ کام نہ کریں کہ اس کو آپ پھانسی کے تختے پر لے جائیں. سعودی سفیر کو میں نے پیغام دیا. سعودی سفیر ذاتی طور پہ ویسے بھی بھٹو صاحب کا بڑا فین تھا, بہت پسند کرتا تھا. تو وہ بیچارہ اگلے روز ہی وہ سعودی عرب چلا گیا. وہاں جا کے اس نے ہفتہ پورا گزارا اور کس طرح سے اس نے وہ اس وقت کے بادشاہ سے پیغام بھٹو صاحب کے حق میں لیا اور وہ واپس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ ایکسیلنسی کین وی ہیو ڈنر ٹوگیدر. تو میں سمجھ گیا کہ یہ واپس آیا ہے تو کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو میں ان کے یہاں گیا کھانے پر تو اس نے کہا کہ پیغام تو میں لے آیا ہوں. تو اب میں یہ پیغام کس وقت دوں؟ میں نے کہا کہ بھائی اب وہ معاملہ سپریم کورٹ سے نکلنے والا ہے اور موقع بھی مناسب ہے, آپ بھی دے دیں. وہ سعودی سفیر نے وہ پیغام نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچایا بلکہ وہ جسے ڈپلومیٹک لینگویج میں کہتے ہیں ہی ایکسیڈڈ ہز بریف, کہ انہوں نے ایک پبلک فنکشن میں بھی اس کا اظہار کر دیا کہ اس طرح سے سعودی عرب کے بادشاہ نے بھٹو صاحب کے لیے پیغام بھیجا ہے اور ان کی رہائی کے لیے اپیل کی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نارملی تو سعودی حکومت اس قسم کے کاموں میں نہیں الجھتی, لیکن اگر ہم ایسے معاملے میں انوالو ہوں, ناٹ دیٹ وی سینڈ دا میسج بٹ وی مین اٹ آلسو. اب یہ زبان تھوڑی سی ڈپلومیٹیکلی انہوں نے سخت استعمال کی, اور ویسے بھی یہ سفیر کے منصب کے مطابق نہیں تھا کہ وہ پبلکلی اس کی بھی بات کرتے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کی اپنی جو کمٹمنٹ تھی باوجود اس بات کے کہ وہ بھٹو صاحب کے انتہائی خلاف تھے اس وقت اور پی این اے کے حق میں تھے, لیکن ان کی رہائی کے لیے کہ وہ پھانسی کے تختے پر نہ جائیں انہوں نے اپنے طور پہ یہ ساری کوشش انہوں نے کی. اسی طرح سے کہ راو رشید اس وقت اسپیشل سیکرٹری تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں اور بہت طاقتور اسپیشل سیکرٹری تھے, انہوں نے چودھری سردار محمد کو اسلام آباد بلوا کے تو ان کو اسائنمنٹ دی کہ چونکہ آپ ارشد چودھری صاحب کے بہت دوست ہیں, بہت قریب ہیں, اور ان کے گھر پہ یہ پی این اے کے تمام اجلاس ہوتے ہیں اور ساری قیادت بھی وہاں, مفتی صاحب بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, نواب انس اللہ خان بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, ان دنوں میں پروفیسر رفود بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہمیں چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر روزانہ کی تازہ رپورٹ ہمیں چاہیے کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, اور اگر وہاں کوئی ہم ڈیوائس لگا دیں, کوئی ایسا آلہ لگا دیں جس سے ہم ریکارڈ کر سکیں کہ وہ میٹنگ میں کی کاروائی کیا ہوتی ہے. تو چودھری سردار محمد میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی مشکل ایک اسائنمنٹ مجھے دی گئی ہے جس کا پہلے حصے کا تو میں نے انکار کر دیا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا, کہ وہ ایک ڈیوائس لگانے والی بات کے گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگا دی جائے کہ وہ تمام چیز ریکارڈ ہوتے رہے. اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ میں آپ سے خبریں اکٹھی کروں اور میں روزانہ تازہ بتازہ ان کو پہنچاؤں. تو جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے میری یہی پوسٹیں گے اور میں یہاں اسلام آباد میں موجود ہوں. میں نے کہا چاہو میرے ساتھ, میں ان کو اندر لے گیا. اندر لے گیا تو نوزہ نصر اللہ خان اور مولانا مفتی محمود, اس وقت میٹنگ نہیں تھی, ویسے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے صوفے پر کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے ان کو بتایا, نوزہ صاحب جانتے تھے چودھری سردار احمد کو, کیونکہ مرحوم میاں محمد شفیع جو ان کے سسر تھے ان کے ساتھ نوزہ صاحب کا ایک ذاتی تعلق بھی تھا. وہ ہمارے ادھر ملتان مظفر گڑھ کی طرف ان کی پوسٹنگ بھی کافی رہی تھی. تو میں نے کہا کہ جی چوہدری سردار کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تو بڑے خوش ہوئے اور بڑے ہنسے, کہنے لگے یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اچھا اس لیے ہو گیا کہ ہم جو بات اس طرف پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم اس چینل کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں. تو چوہدری سردار احمد نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ جو حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا, کیونکہ ذہنی طور پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, ویسے میں سرکاری ملازم ہوں. ٹھیک, اس وقت ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ ہمیں ایسی خبریں پہنچنی شروع ہوئیں کہ جیسے فوج میں کچھ گڑبڑ ہے بھٹو صاحب کے خلاف. تو نوازی صاحب نے کہا کہ بھائی جو چینل ہمارے پاس موجود ہے اس کے ذریعے سے اس طرف یہ اطلاع دو اور پتہ کرو کہ یہ کیا سلسلہ ہے. چنانچہ میں نے چوہدری سردار احمد سے کہا, انہوں نے راؤ رشید صاحب کے گوش گزار کیا, تو وہاں سے جواب آیا کہ درجہ بدرجہ سب خیریت ہے, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اس کے بعد کوئی دو دن کے بعد غالباً, کیونکہ حالات بڑی تیزی سے اس وقت چل رہے تھے, تو پھر ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ بیگم نسیم ولی خان اور میر شیر باز مزاری دونوں رات کے 2 بجے میرے گھر آئے. جس کمرے میں مفتی صاحب ٹھہرے ہوئے تھے اس کا دروازہ باہر کی طرف سے انہوں نے ناک کیا اور ان کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں, کیونکہ یہ گھر سیف نہیں ہے, آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. تو انہیں لے کے اپنی گاڑی میں بٹھا کے رات کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھومتے رہے, اور بعد مفتی صاحب کو انہوں نے یہ بتائی کہ فوج ٹیک اوور کرنے والی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں بلا کے اور اقتدار ہمارے حوالے کر دے گی. تو اس لیے یہ فیصلہ نہ ہونے دیں پی این اے کی میٹنگ میں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا جائے, اس کو روکیں. خیر وہ ان کو واپس پہنچا کے چلے گئے. تو صبح جب ہم صبح کی چائے مارننگ ٹی کے لیے اکٹھے ہوئے تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اب نوازا صاحب بڑے پریشان, کیونکہ وہ بھی چودھری سردار احمد کی طرح فوج کی حکمرانی کے بڑے خلاف تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چینل ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. میں نے کہا جی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چینل ٹھیک کام نہ کر رہا ہو. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ ایسے کریں, آپ کوئی ایک کہانی بنائیں جو اس چینل میں ڈالتے ہیں, پھر اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کنفرم ہو جائے گا. تو کہانی یہ بنائی گئی کہ نوازہ نصر اللہ خان نے اور مولانا مفتی محمود نے اپنے میلے کپڑے ڈبل ریٹ پر دھلوانے کے لیے لانڈری میں بھیج دی ہیں, اس خیال سے کہ اب انہیں واپس جیل میں جانا پڑے گا تو تاکہ پھر وہ دقت نہ ہو اور کپڑے تیار ہو جائیں. چنانچہ میں گیا, میں نے چوہدری سردار احمد کو جا کے یہ کہانی سنائی. وہ مجھے وہیں اپنے کمرے میں بیٹھا چھوڑ کے راؤ صاحب کے پاس گئے, ان کو جا کے بتایا. اگلے دن صبح میٹنگ تھی پی این اے ہائی کمانڈ کی اور بھٹو صاحب کی. تو جب یہ میٹنگ کے لیے پہنچے ناظرہ نصر اللہ خان، مفتی محمود اور پروفیسر غفور، جو تین آدمی جاتے تھے اس طرف سے، تو پہلی بات بھٹو صاحب نے میز پر بیٹھتے یہ کی کہ ناظرہ صاحب، آپ نے تو اپنے کپڑے بھی دھلوانے کے لیے لانڈری میں بھیج دیے ڈبل ریٹ کے اوپر، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، اب اگر کوئی کرے گا تو کوئی اور ہی کرے گا، میں نہیں کرتا. وہ بھی بڑے پروفیٹک الفاظ تھے کہ دو دن کے بعد، یہ غالباً 3 تاریخ کی بات ہے، 2 دن کے بعد وہ انہونی ہو گئی. لیکن جب نوازہ صاحب میٹنگ سے واپس آئے تو ہنستے ہوئے داخل ہوئے، کہتے ہیں کہ بھئی چینل تو ٹھیک کام کر رہا ہے. یہ بھی شاید باتیں چودھری صاحب نے اپنی کتاب میں الٹیمیٹ کرائم میں ان کا ذکر کیا ہے، ان سب باتوں کا تاریخ کا حصہ ہے. اب تو دوسرے ملکوں میں تو شاید یہ رواج ہے کہ 20-30 سال کے بعد اس قسم کے ڈاکومنٹس یا اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ریکارڈ جو ہوتا ہے، وہ پبلک انفارمیشن کے لیے ریلیز کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں ہمارے ہاں میرا خیال ہے تاریخ چھپائی جاتی ہے تاکہ عوام تک یہ نہ پہنچے کہ کیا ہوتا رہا ہے اور کس طرح سے ہوتا رہا ہے. اب یہ شاید رشید میرے پیچھے اس طرح اس لیے کھڑا ہے کہ 1 بج گیا ہے اور میں آپ کے اور جسٹس محبوب صاحب کے درمیان حائل ہوں، اس کی میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ جج صاحب آپ سے جو فرمانا چاہتے ہیں وہ تشریف لائیں. مہربانی،
بہت شکریہ. میں سب اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر اپنی یادداشتیں چوہی صاحب کے حوالے سے ہمیں لکھ کر دیں تو ہم اپنے اسے میگزین میں شائع کریں گے. اب میں چوہی صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی اڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر سید اظہر حسن ندیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. ہم انتہائی ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے، ان کے تعاون سے یہ تعزیتی ریفرنس کامیابی سے امکنار ہو رہا ہے. ڈاکٹر سید اظہر حسن ندیم صاحب.
جناب مہمان خصوصی اور معزز سامعین، محروم معانی ہے تحاریر و تقاریر، الفاظ کی بندش میں گھٹا جاتا ہے اظہار. حقیقت یہ ہے کہ پہلے 1-2 ریفرنس میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے والد محترم کا انتقال سن 1974 میں ہوا تھا، لیکن مجھے عید سے 1 روز پہلے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. چودھری سردار محمد نہ صرف میرے محسن تھے، میرے افسر تھے، میرے رہنما تھے، میرے ساتھی تھے، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس نے بہت کچھ دیا، اور اتنا کچھ دیا کہ اس کا احاطہ الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. ان کی شخصیت کچھ اس طرح سی تھی کہ ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما. چودھری سردار محمد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بہت سارے حضرات نے بھی ذکر کیا ہے. میں ان کے اس خاموش انقلاب کا ذکر کروں گا جو کہ انہوں نے پولیس کی تنظیم میں پیدا کیا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پولیس کے بارے میں عمومی تاثر وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. عام طور پر پولیس کو ایک بدعنوان ظالم ادارہ سمجھا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس تنظیم کو ہی اور اس محکمہ کو ہی ختم کر دیا جائے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. چودھری سردار محمد نے انسپکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے جب فرائض سنبھالے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور واہگہ بارڈر کی طرف چلے گئے اور واہگہ بارڈر پہ جا کے تو اس کے بعد آ کے انہوں نے دو نفل شکرانے کے ادا کیے اور انہوں نے کہا کہ میں واہگہ کی طرف اس لیے گیا تھا تاکہ مجھے یہ یاد ہو کہ میں ایک لٹے پٹے مہاجر کی حیثیت سے اس سرزمین میں داخل ہوا تھا اور آج مجھے اس سرزمین کے چوکیدار کی حیثیت سے اہم فرائض انجام دیے گئے ہیں تاکہ میں اس سرزمین کے لیے مجھے یہ یاد رہے کہ میں نے اس پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان، ایک توانا پاکستان، ایک سہانا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک فعال پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس کو منظم کرنا شروع کیا اور تھوڑا سا میں ان حالات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو کہ ان کے انسپیکٹر جنرل پولیس بننے سے پہلے موجود تھے۔ حالات یہ تھے کہ اس وقت جرائم کا کچھ اس قسم کا عالم تھا اور پولیس کی عوام الناس سے دوری کا کوئی یہ کیفیت تھی کہ چنیوٹ میں گجرات پولیس کی ایک پارٹی کا شہریوں کے ساتھ تصادم ہو گیا اور پولیس والے بار بار واویلا کر رہے تھے کہ ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم پولیس والے ہیں، اور مقامی ڈی ایس پی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ واقعی پولیس والے ہیں۔ لوگوں نے ان کی اتنی بات پہ بھی یقین نہیں کیا اور ان کو ڈاکو سمجھ کے سب کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بھی پولیس کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں انہوں نے انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے دو عوامل کی طرف توجہ مبذول کی، ایک نظامتی عوامل اور ایک انفرادی عوامل۔ مقصد یہ تھا کہ پولیس کے جو اندرونی اور بیرونی رابطے ہیں ان کو مستحکم کر کے لوگوں کے اشتراک عمل کے ساتھ پولیس کی تنظیم نو کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا اور اس کے سلسلے میں انہوں نے سارے عدلیہ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے قدم سے قدم ملا کر ایک ٹیم کی حیثیت سے جرائم کے خلاف ایک منظم ایک حکمت عملی اپنائی۔ اور اس کے بعد پولیس میں جس کو کہتے ہیں ترجیحات کے تعین کے لیے، اس میں بڑے سے بڑے رینک سے لے کر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس سے لے کر اور ایک کانسٹیبل تک سب کو اس اشتراک عمل میں شامل کیا۔ ان سب کی آراء بڑی آزادی کے ساتھ وہ اپنی آراء پیش کر سکتے تھے اور اس کی روشنی میں انہوں نے پولیس کی ترجیحات کا تعین کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس میں جو کہ اس کا کلچر ہے اس میں اپنا اپنا کام کرنے کی بجائے پہلی دفعہ ایک ٹیم کے طور پر، ایک منظم ادارے کے طور پر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور یہ جذبہ کچھ اس طرح بڑھا کہ لوگوں نے اپنی جان اور خون کے نذرانے بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جرم کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جب پولیس اس طرح سے برسر پیکار تھی تو پھر جو بھی جہاں بھی شہید ہوا، یہ چودھری سردار محمد بنفس نفیس خواب و رحیم یار خان میں یہی شہید ہوا یا اٹک میں ہوا، وہ وہاں پہ پہنچے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے شعراء کو اکٹھا کر کے، بہت سے پولیس افسروں کو اکٹھا کر کے ان سے، ان کے لیے انہوں نے یہ گیت، پولیس کے گیت اور پولیس کے ترانے جو ہیں، پولیس کے نغمات جو ہیں وہ بنائے گئے۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک ایسا تھا کہ مثال کے طور پر، اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ان کی شخصیت کا عام پہلو، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے پتا آپ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک اور جو چیز تھی جو انہوں نے، مطلب جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی خواہ کتنا ہی دباؤ ان کے اوپر پڑا انہوں نے اس دباؤ کو نیچے نہیں جانے دیا. میں اب آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اس وقت گوجرانوالہ رینج میں ڈی آئی جی کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہا تھا تو ایک خونی تصادم میں جس میں کہ 6 معصوم شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا پولیس نے جان اور خون کے نذرانے پیش کیے جس میں 8 پولیس افسر شہید اور 23 زخمی ہو گئے. تو پولیس نے تو جو اپنی اور لیکن یرغمالیوں کو بغیر کسی نقصان کے بچا لیا گیا. تو چودھری سردار صاحب کو میں نے ایک دن فون کیا, میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میرے لوگوں نے تو جان اور خون کے نذرانے پیش کر دی ہیں لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جہاں پر یہ جو ایوان اقتدار ہیں یا جہاں پر حکومت کے یہ بڑے 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 لوگ موجود ہیں وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں بات ہے, جی فلاں بات ہے, یہ یوں نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, تو یہ تو ان کی قربانی ضائع ہونے والی بات ہے. چوہدری صاحب نے مجھے صرف ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا کہ تمہارا کام ہے مجرم کے خلاف لڑتے رہنا, یہ میرا کام ہے کہ کون کیا کہتا ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو کیسے سنبھالنا ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم مجرموں کو پکڑتے رہو, قانون نافذ کرتے رہو, باقی جو ہے وہ تمہارا فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اور پھر واقعی ہمارے فکر کرنے کی وہ بات نہیں ہوا کرتی تھی. بہرحال ان کی شخصیت کے بہت بڑے پہلو ہیں. پھر انہوں نے اپنی یہ کتابیں لکھی اور جس وقت وہ او ایس ڈی بنا دیے گئے تو اس وقت بھی اس کے بعد اور زیادہ کتابیں لکھی, جب ریٹائر ہو گئے تو اور زیادہ کتابیں لکھی. تو یہ جو ان کی کتابیں تھیں اس میں ایک جذبہ تھا, ایک امنگ تھی, ایک تڑپ تھی, لیکن ایک چیز جس کا انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رفیقہ حیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتقال کر گئی اور میں اپنے سرکاری فرائض میں یوں ہی گم رہا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دشت میں تو میں اس وقت پہنچا جبکہ میں ریٹائر ہو کے گھر پہنچا اور پھر میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کاش حکومت مجھے پہلے ہی او ایس ڈی بنا دیتی, میں ان کی طرف گھر کی طرف یا ان کی طرف زیادہ توجہ مبذول کر سکتا. اور اس کے بعد پھر ان کے جتنے خیالات تھے وہ انہوں نے وہ بطور انسپکٹر جنرل کے تھے یا الٹیمیٹ کرائم انہوں نے لکھی, اس میں مجھے یاد ہے کہ جسٹس ایم آر کیانی نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا اصلی نام تو انہوں نے پہلے رکھا تھا دا ہول ٹروتھ. جب اس کا پیش لفظ لکھنے کے لیے فیلڈ مارشل ایوب کے پاس بھیجا تو انہوں نے ساتھ ناٹ کا لفظ ایڈ کر دیا, ناٹ دا ہول ٹروتھ. تو یہ جو الٹیمیٹ کرائم ہے یہ بھی کچھ اسی قسم کی کتاب ہے, لیکن یہ میرے خیال میں دا ہول ٹروتھ ہے. اور اس میں انہوں نے جس طریقے کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اپنے مختلف ادوار کا ذکر کیا وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی خزینے کی حیثیت رکھتا. چودھری سردار ایک مصنف بھی تھے, وہ ان کے تدبر میں, ان کے تفکر میں, ان کے شعور اور فہم و فراست, ذہانت, متانت, جس بھی نقطہ نظر سے انہیں آپ دیکھیں تو وہ ایک ممیز اور ممتاز شخصیت پائے جائیں گے. باتیں تو بہت ساری ہیں اور حقیقی بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں, ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, اور دوسرا کچھ اس قسم کی کیفیت ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ چودھری صاحب کے درجات بلند کرے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اور مجھے یقین ہے کہ جب تک پولیس فورس میں کوئی اچھا کام ہوتا رہے گا, جب تک اس ادارے میں اس تحریک استحکام پاکستان کو جلا بخشنے کے لیے جدوجہد اور کاوش اور کوشش ہوتی رہے گی. جب تک کوئی اچھی کتاب لکھی جائے گی اس وقت تک چودھری سردار زندہ ہیں اور پائندہ ہیں, کیونکہ ان کا مشن زندہ ہوگا اور ان کو ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا کرے جائے گا. اب اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس گھر کی نگہبانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے, ہاں سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ, بہت شکریہ. اب میں مرحوم کے صاحبزادے عرفان عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہو. عرفان عزیز صاحب,
معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں ایک دکھی بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرا غم تازہ ہے اور گہرا بھی. میں اپنے والد گرامی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا, میں ان کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا. بہرحال میں اپنے والد کی یادوں کا ایک جزیرہ دورے پردیش میں آباد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. میرے ساتھ میرے ہاتھ اس دعا کے لیے اٹھیں گے کہ مولا میرے والد کے ہر آدرش کی تکمیل فرما. مولا آخری ہچکی کے ساتھ انہوں نے جو تمنا کی تھی اسے ناتمام نہ رہنے دینا. آمین. معزز خواتین و حضرات, مجھے اجازت دیجیے کہ میرے پاس آہ و فغاں ہے, یہ دعائیں ہیں اور بس میں آپ کی سما خراش کی معافی چاہتا ہوں. خدا حافظ.
اب میں ڈاکٹر انجم امجد صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. ڈاکٹر انجم امجد صاحبہ چوہی صاحب کی بڑی صاحبزادی ہے اور انہیں ہی انہوں نے اپنے نظریاتی ورثے کا جانشین قرار دیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی عرفان عزیز کے کلمات کے بعد میرا نہیں خیال کچھ بھی میرے کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے. اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے. عرفان یہاں موجود نہیں تھے لیکن ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے غم میں برابر کے شریک تھے. عرفان کے بعد میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی, صرف نظریہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ زندگی میں تو محفلیں لگی جاتی ہیں, انہی لوگوں کے لیے محفلیں لگائی جاتی ہیں جو زندہ ہیں, ان کو دکھانے کے لیے, ان کے دکھاوے کے لیے. لیکن جو نظریہ پاکستان کے کارکنوں نے کیا وہ شاید بہت کم لوگ کر پائے, اور وہ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جب وہ کچھ شاید کسی سے جواب طلبی بھی نہیں لے سکتا, ان کو اتنی عزت بخشی, ان کے لیے دو محفلیں کی. خاص طور پہ پہلی محفل میں بھی مجید نجامی صاحب تھے اور ڈاکٹر اقبال صاحب تھے اور ڈاکٹر رفیق صاحب تھے, یہ سب یہاں موجود ہیں. میں اور پولیس کے بھی لوگوں نے کی وہاں اس محفل میں شامل ہوئے, میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے انہیں عزت بخشی. وہ جہان فانی میں ہے, وہ یہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو یہاں ان کے چاہنے والے ہیں وہ کس قدر ان سے محبت کرتے ہیں, کس قدر ان کی عزت کرتے ہیں. خاص طور پہ میں نظریہ پاکستان کی شکر گزار ہوں کہ ایک شخص کی موت کے بعد اس کو اتنی عزت بخشی گئی, اس کی یاد تازہ رکھی گئی. اور عرفان کے کچھ کہنے کے بعد میرا نہیں خیال ہماری کچھ بھی بولنے کی گنجائش رہتی ہے. بہت بہت شکریہ.
آخر میں اس نشست کے صاحب صدر چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. میاں محبوب احمد صاحب جس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے, یہ وہی دور ہے جب چودھری سردار محمد مرحوم آئی جی پنجاب پولیس تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. معزز مقررین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آج کی مجلس جو ہے، جس کو انگریزی میں کنڈولنس اور اردو میں تعزیت کی مجلس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کسی نے پوچھا کہ یہ کنڈولنس کیوں کیا جاتا ہے اور ریفرنس کیوں کیا جاتا ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ کنڈولنس ہے جانے والے کے لیے اسال ثواب کے لیے، اور جو یہاں موجود ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کہ وہ ان اصولوں کو جو جانے والا چھوڑ گیا ہے ان پر عمل درآمد کریں. انسان کی زندگی مثبت اور منفی پہلوؤں سے مزین ہے. پرفیکشن آف پرسن از اونلی ود دی انبیاء. باقی سب لوگ جو اس دنیا میں آتے ہیں ان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. جب کسی کے کردار کے متعلق کہنا ہو کہ وہ اچھا آدمی تھا، یا کسی کو ڈب کرنا ہو کہ وہ برا آدمی تھا، تو ایک بیلنس شیٹ بنتی ہے کہ اس کے اچھے افعال زیادہ ہیں یا اس کے برے افعال زیادہ ہیں. اس تناظر میں اگر دیکھیں گے تو سردار محمد چودھری صاحب کی زندگی، جتنا ان کا رابطہ میرے ساتھ رہا ہے، جو زیادہ قربت اس وقت ہوئی جب میں چیف جسٹس تھا پنجاب کا اور ان کو آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا، اس کے بعد میں نے ان میں خامی نہیں دیکھی. اگر کوئی ہو تو میرے علم سے باہر ہے. وہ چیف جسٹس بننے کے بعد، آئی جی بننے کے بعد میرے گھر پر تشریف لائے اور وہ کہنے لگے میں سیدھا ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں جہاں پر مجھے میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو آئی جی پنجاب بنا دیا ہے. مجھ سے کہنے لگے میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کے والد محترم سے، جو خود ایک پولیس آفیسر سے، مل چکا ہوں اور انہوں نے ایک بات کہی تھی جو آپ کے پاس دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ اگر پولیس افسر دیانتداری کے ساتھ اپنے انجام فرائض دے تو ولی کتب اور ابدال ہے، اور اگر وہ بددیانتی سے کام کرے تو وہ ابلیس ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ پولیس کے ورکنگ کو بددیانتی نہ سمجھے، ان میں دیانتدار لوگ بھی ہیں. میں نے کہا درست ہے، اس پر آپ میرے پاس کورٹ میں آئیے، چیمبر میں آپ سے بات کروں گا. فی الوقت آپ میرے مہمان ہیں، چائے پیتے ہیں، اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے صوبے کے انسپیکٹر جنرل بنے ہیں. اس کے چند روز بعد میں نے انہیں چیمبر میں بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ نے یہ بات تو کہی تھی کہ میں پولیس افسر کا بیٹا ہوں، اس لیے نرم گوشہ ضرور ہے پولیس کے لیے، لیکن یہ بدعمالیوں میں بہت پھنس چکے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. لوگ جو ان کے پاس اپنی دادرسی کے لیے جاتے ہیں، یہ ان کی ایف آئی آر تک نہیں بناتے، اور لوگوں کو عدالتوں میں آنا پڑتا ہے یہ ہدایت لینے کے لیے کہ سب انسپیکٹر کو یا ایس ایچ او کو ہدایت دی جائے کہ یہ مقدمہ درج کرے. اور اس کی بڑی وجہ جو مجھے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپریزل آف کہ پولیس آفیسرز کنڈکٹ اس بات سے کرتے ہیں کہ اس کے پولیس اسٹیشن میں کتنے